جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں آپ کے کالز کو، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اسے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے آپ کے مزاج کرام؟
الحمدللہ، اللہ حال، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ رمضان کی تیاری کے حوالے سے، دیگر تو ہم خورد نوش یا دیگر چیزوں کے حوالے سے ہر گھر ہی تیاری کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور پورے اہتمام ہوتے ہیں، سحر کے بھی ہیں، افطار کے بھی ہیں۔ اسی طرح کچھ ذہنی طور پر عبادت کے حوالے سے اگر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کو کیا شروع سے ایک مائنڈ بنانا ہے، کیونکہ جب کسی کام کو فوکس کر کے کیا جاتا ہے تو وہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تیاری نہ ہو تو پھر یا تو وہ ہوتا نہیں ہے یا کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو عید مسلم رمضان کی آمد سے پہلے عبادت کے طور پر اس کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ماہ مبارک، ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہر مسلمان کو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کوشش اور تیاری کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ماہ رمضان کی عبادت کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ کون کون سی عبادتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا روزوں کے حوالے سے جو ہے وہ واضح سی بات ہے اور مشہور ہے کہ جناب بہت اہم عبادت روزہ اس میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو روزے سے بھی پہلے ایک عبادت شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان کی، اور وہ ہے تراویح کی عبادت، جو چاند رات سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ تو اگلے دن صبح جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن اگر چاند کا اعلان ہو گیا تو آپ کو تراویح جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل تیاری ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب 29 تاریخ ہوتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے، اب کوئی راستے میں ہے، کوئی کہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کی تراویح اس دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ مل پاتی ہو انہیں۔ تو 29 کے دن خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی مسجد محلہ میں یا جہاں بھی نماز تراویح جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ ان امام صاحب کے پیچھے پڑھوں گا اور مکمل ختم قرآن سننے کی نیت ہے، تو آپ پھر اس اعتبار سے 29 شعبان کو ہی تیار رہیں، وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ جائیں یا جہاں بھی آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ آپ کی پہلے دن سے ہی جو ہے وہ نماز تراویح کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی والی صورت نہ بنے۔
ماشاء اللہ۔ حفاظ کرام کو بھی دیکھتے ہیں، یہ دائرہ 29 ہے، تو ان کو اس 29 والی جو ہے وہ 30ویں جو شب ہوتی ہے جی، وہ مسجد میں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ دائرہ پہنچنا ہے، اہتمام ہے، ذمہ داری ہے، تو پڑھنے والے کو بھی یہی اہتمام کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کی بات چلی ہے تو اب یہ تو مردوں نے کر لیا کہ وہ جماعت سے پڑھ دیں، خواتین بھی اپنا ایک ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ تراویح پڑھنی بھی ہے۔ عام طور پہ جب مسائل ہم لوگوں کے سنتے ہیں تو خواتین کے حوالے سے ایسے آتا ہے کہ جیسے نارمل ہے، تراویح پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی اس میں یعنی چل جائے گا یوں، یا چھوڑ دی تو بس ایسے ہی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کیا کہیں گے؟
شاید ختم قرآن کی بات سے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ جناب ہم پر نہیں ہے تو مسجد کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے، حالانکہ تراویح جو ہے وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہی سنت مؤکدہ ہے، اور ہر شب رمضان المبارک کی ہر شب میں یہ حکم ہے۔ تو تو عورتوں کے لیے بھی تراویح اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے. اب مرد تو جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کئی معاملات کے اندر امام کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ کئی معاملات میں قراءت اور دیگر احکام کے اندر ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کی قراءت کسی کی درست نہیں بھی ہے یا اسے کوئی سورت زیادہ پڑھنی نہیں بھی آتی تو چلیں وہ امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے تلاوت سنتا رہے گا. لیکن عورتیں چونکہ مسجد میں نہیں جا سکتی, گھر میں پڑھیں گی, گھر میں بھی ان کو عورت کوئی حافظہ وہ نہیں پڑھا سکتی کیونکہ عورت کی امامت مکروہ ہے, تو عورتوں نے خود ہی تراویح کی نماز ادا کرنی. تو اب ان کو تراویح کے اعتبار سے یہ تیاری کرنا ضروری ہے کہ کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی تلاوت تجوید کے مطابق ان ایام میں سیکھ لیں,
ٹھیک ہے,
تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی نماز تراویح ادا کر سکیں. اگر کسی کو وہ 10 سورتیں نہیں آتی تو بھی بہرحال اگر ایک ہی سورت آتی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اس ایک سورت کو ملا کر ہی اپنی تراویح پڑھنی بہرحال ہوگی. تو اس اعتبار سے گھر کا شیڈیول, نظام, بچوں کے اعتبار سے, دیگر امور کے اعتبار سے اس طرح رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی نماز تراویح جو ہے وہ مس نہ ہو, کیونکہ ماہ رمضان کے اندر تراویح بھی ہوتی ہے, پھر صبح سحری کے اندر خواتین کو مردوں سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے, تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ تراویح میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مس ہو جاتی ہے یا اس ٹائم میں جو ہے وہ بچوں کے دیگر امور میں مصروف ہو جاتی ہیں. تو جہاں دیگر سارے امور کا ہم خیال رکھتے ہیں, شوہر گھر کا ایک نگران ہوتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے عورت ہر کام مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, بچوں کو بھی شوہر کے اعتبار سے مینج کرتی ہے کہ شوہر کے کاموں میں حرج واقع نہ ہو کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ذرا یہ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک عز و جل ہے, تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کس طرح اپنے امور کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کے حقوق ہیں, جو حقوق اللہ ہیں, نماز ہیں, روزہ ہے, تراویح ہے, ان میں بھی کوتاہی کسی بھی طرح کی واقع نہ ہو. تو اس بات کا خیال کریں, شوہر تو آپ پر اس قدر قادر نہیں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو رب تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے معاملے میں اگر کوتاہی ہوئی اس کے حقوق کے بارے میں تو وہ پکڑ فرما سکتا ہے, اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے, چھوٹے سے بھی معاملے پر پکڑ فرمانا چاہے تو بہت سخت پکڑ فرماتا ہے. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ جو حقوق اللہ ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہ ہو.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جہاں پر ہم اس طرح کے احکام شرع دیکھتے ہیں, قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں, حدیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں, عبادت کے معاملات بیان ہوئے ہیں, تو جہاں مومن مردوں کو حکم ہے تو مومن عورتوں کو بھی حکم. تو عید مسلم ایک عورت, ایک خاتون کی یہ خود بھی ایک اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ان عبادتوں کو وہ ادا کرے. ہم اوورآل تھوڑا سا جائزہ لیں تو بعض اوقات شاید خواتین اس حوالے سے کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں, جیسے مثال کے طور پر قربانی ہے, ٹھیک ہے, اب قربانی آئی تو نصاب خاتون کے پاس ہے, پیسے خاتون کے پاس ہے, بالکل ان کی ملکیتیں, تو وہ اگر یہی سمجھ بیٹھے کہ یہ شوہر کو ہی کرنی,
جی,
حالانکہ عبادت اس وقت متعلق اس سے ہے, خطاب اس کو ہے کہ یہ کرے. اچھا, زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا, زیورات سب اس کی ملکیت میں, یہ سب بیوی کے پاس ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عبادت میری شوہر نے کرنی ہے, اگرچہ یہ والی مالی عبادت یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا قربانی ہے, وہ مدنی چین کے ناظرین اگر اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہیں, وہ اسے کرتی ہیں, تو قربانی ہو جائے گی اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے یہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات کفیل صاحب اس طرح کے سوالات آتے ہوں گے آپ کے سامنے بھی کہ اب شوہر اس پوزیشن میں وہ کہتا ہے میں نہیں ادا کر پاتا, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اتنی زکوٰۃ ادا کروں, اور لڑکی جو ہے وہ ایک اچھے خاندان سے مالی طور پر پوزیشن اچھی تھی تو کافی زیور ان کی ملکیت میں, عورت یہ کہتی ہے میں کماتی نہیں ہوں, شوہر یہ کہتا ہے میں جاب کرتا ہوں, میں اتنے کی زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں, تو ایسی صورت میں مین ذمہ داری کس کی بنے گی؟ یہ
دیکھیں, عبادت تو فرد پر لازم ہوتی ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, تو جو بھی عبادت جس شخص پر لازم ہو رہی ہے اسی پر یہ شرعی حکم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. بلکہ اگر شوہر ادا کرتا ہے اور اس سے پوچھ کر ادا نہیں کرتا, یہ اس کی اپنی نیت ہی نہیں ہے اس عبادت کو ادا کرنے کی, شوہر کو کہتی ہے بھائی تم کرو تو کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, تو اس صورت میں تو نہ اس کی زکات ادا ہونی ہے نہ اس کو ثواب جو ہے وہ ملنا ہے. تو آپ جب عبادت ادا خود کر رہی ہیں یا کسی کے ذریعے سے کروا رہی ہیں جو مالی عبادات ہیں, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس عبادت کو اپنے اوپر لازم جانیں اور پھر حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو راضی کریں. اب پھر آ جاتا ہے کہ ادائیگی کس طریقے سے ہو, کہ خود کرنی ہے یا کسی کے ذریعے سے کروانی ہے. تو جب اپنے نفس کو ادائیگی پر راضی کر لیا جائے گا تو پہلا اسٹیپ یہی ہو کہ بھائی میں اپنے مال سے ہی جو ہے وہ اس کو ادا کروں. ہاں ٹھیک ہے, اگر شوہر جو ہے وہ خود ادا کر دیتا ہے مجھ سے پوچھ کر تو وہ ایک چلیں آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو گیا. اگرچہ اس اعتبار سے یہاں اگر دیکھا جائے تصوف کے اعتبار سے تو یوں غم ہونا چاہیے کہ میرا مال ذاتی مال راہ خدا میں نہیں گیا, یہ جانا چاہیے تھا. تو یوں در حقیقت سوچنا چاہیے, اس طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ اس عبادت کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا اور اس عبادت کی ادائیگی سے جو روحانی جو ہے وہ لطف ملنا ہے, روحانی طاقت اور قوت ملنی ہے وہ بھی ملے گی
ماشاءاللہ. جی مدنی چین کے ناظرین, آپ کی کالز کو آپ کے سوالات کو وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ کسی شخص نے اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور لفظ سلام نہیں کہا اور پھر بعد میں نماز سے باہر ہو گیا تو کیا نماز لوٹانا پڑے گی؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دے.
جی مزید سوال.
وسیم تاریخ خانے والے عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ درس کا سوال ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو اب ساتھ یتیم بیٹی بھی ہے, یتیم بچی ہے, تو اب ان کو پیسے ہم دے سکتے ہیں؟
حج فرض ہے اور ساتھ یتیم بچوں کو جو ہے وہ حج کے پیسے جو ہے وہ دینے کا سوال ہے. لیکن جب بھی کوئی مالی عبادت فرض ہو رہی ہے تو اگر وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ نے فقط مال ہی خرچ کرنا ہے جیسے زکوٰۃ صدقہ فطر, تو یہ تو آپ مستحق کے زکوٰۃ کو دیں گے. تو اگر وہ یتیم بچی جو ہے مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ حج جہاں جو ہے وہ مالی عبادت ہے وہیں بدنی عبادت بھی ہے, تو یہاں پر اس عبادت کو جب حج فرض ہے آپ پر تو وہ آپ کو ہی کرنا ضروری ہوگا. اب اس کی جگہ پر پیسے دینے سے کام نہیں چلے. یوں ہی جیسے قربانی ہے تو وہاں پر وہ عبادت کی ادائیگی میں اگرچہ مال خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کی ادائیگی کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے سے ہی وہ عبادت ادا ہوگی. تو اب وہاں پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے سے یا صدقہ و خیرات کرنے سے وہ عبادت ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے, نفلی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حج نفل کروں یا کسی یتیم کی مدد کروں, تو اگر واقعی کوئی ایسا یتیم ہے جو کہ نادار ہے یا کسی بچی کی شادی ہے اور اس میں وہ اپنا حج نفل چھوڑ کر اس کی مدد کرتا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر حج فرض ہے تو بہرحال حج فرض کی ادائیگی اولاً ہی لازم رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے معاملات میں ناظرین جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے, چلیں زکوٰۃ تو ایک دینی ہی غریب کو ہے, اس طرف ہی دینی ہے, لیکن حج کا قربانی کا بعض اوقات کفیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر یا کچھ اور نیکی کے کام ہوتے ہیں, جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر لوگ ان دونوں کا آپس میں مقابل میں کھڑا کر کے تو گویا کہ نہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں نہ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مساجد بنانے والے اس طرح کے نیکی کے کام کرنے والے ان میں یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی غربا کی مدد
کریں,
ان کی یہ ہیلپ.
جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو اصل عبادت ہے وہ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے دیگر معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا پھر کمپیریزن کرنے والوں کو بھی اس بات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ عبادت اس کام میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں نیت کیا ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے,
صحیح بات,
آپ کی دلچسپی کا کام ہے وہ, یا اس لیے کہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہی. کیونکہ عبادت کا تو مقصد ہی رضا الہی ہے.
رضا الہی
جب آپ رضا الہی کو کمپیئر کریں تو ایک طرف ہے آپ پر فرض چیز اور ایک طرف ہے نفل چیز, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے فرض کے اندر زیادہ رضا الہی ہے،
ٹھیک ہے،
قرب الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو حاصل ہو سب سے پہلے تو فرائض سے ملتا ہے،
بالکل،
تو جب آپ رضا الہی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جناب ظاہری طور پر کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا ظاہری طور پر کیا چیز آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہے، کیونکہ جب عبادت کا معاملہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، آمنا و صدقنا کہنا پڑے گا، نہ صرف کہنا پڑے گا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا، تو جب رضا الہی کی بات ہے تو زیادہ رضا الہی جس کام کے اندر ہے وہ کیا جائے گا، اور یقیناً ایسے موقع پر نفل کے مقابلے میں فرض میں رضا الہی زیادہ ہے،
ٹھیک ہے۔ ایک سوال سلام کے حوالے سے تھا، نماز میں سلام پھیر دیا لفظ،
اگر فقط جو ہے وہ گردن گھما دی تو اس سے نماز سے باہر بندہ نہیں ہو جاتا جب تک کہ سلام کے الفاظ جو ہے وہ نہ کہے، کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے سے در حقیقت جو ہے وہ سلام سے باہر نکلتا، اگر فقط جو ہے وہ گردن گھما دی تو دوبارہ جو ہے وہ سلام کے الفاظ کہہ کر دوبارہ جو ہے وہ سلام پھیر کے نماز مکمل کر لے،
جی، کیونکہ ابھی سینہ نہیں پھرا قبلہ رکا، اور اگر سلام کے الفاظ ہی نہیں کہے اور گردن بھی گھما دی اور سب کچھ ایسا عمل کر دیا جو نماز کو توڑنے والا ہے،
جی،
منافع صلاح کو ایسا عمل کر دیا تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھے،
جی،
ٹھیک ہے۔ لفظ سلام یہ واجب ہے، جب ہم سلام کرتے ہیں اور دونوں طرف یہ واجب ہے، دونوں طرف یہ سلام کہہ کے نماز سے باہر آنا یہ واجبات نماز میں سے ہے، جی مزید
سوال یہ تھا میرا کہ جو بی سی ہمارے نے ڈالی ہوئی ہے ان بی سی کے پیسوں پہ کیا زکات ہے، اور اگر اس بی سی کے پیسے نکلے ہوئے بی سی نکلے ہوئے سال بھی پورا ہو چکا ہو،
بی سی ڈالی ہوئی ہے بی سی کے پیسوں پر زکات ہے، جی بالکل، یہ ہر گھر گھر کا مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، دو طرح کے سوال یہاں پر بنتے ہیں تو چلیں اس کو تھوڑا سا، بعض بی سیاں جمع ہو رہی ہیں کھلی نہیں ہیں، ابھی ایک لاکھ روپیہ، دس دس ہزار روپے ماہوار جمع ہوتے گئے، ایک لاکھ جمع ہو چکے، اور بعض ایسے ہوتی ہیں کہ بی سی کھل گئی، دس ہزار روپے دیے تھے، تیسری بی سی اس کی کھل گئی اور وہ دو لاکھ روپے اس کے پاس آ گیا،
جی،
دونوں صورتوں میں کیا ہو؟
جب آپ جمع کروا رہے ہیں اور اب تک بی سی نہیں کھلی تو وہ جتنی بھی رقم ہے در حقیقت آپ گویا کے سامنے قرض دے رہے ہیں، تو جب آپ قرض دے رہے ہیں تو وہ مال اگرچہ آپ کا ہے لیکن اس وقت قبضے میں دوسرے کے،
ٹھیک ہے،
تو اگر وہ مال خود نصاب کی مقدار ہے یا وہ اور آپ کے پاس جو اپنا اور دیگر مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ دونوں کو پلس کریں تو وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، البتہ جو رقم بی سی میں ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت لازم، ادائیگی اس کی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کو ملے گا، اب جب ملے گا تو اگر دو چار سال بعد بھی ملا تو پچھلے دو چار سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ تو وہ صورت تھی کہ آپ کی رقم قرض تھی کسی اور کے پاس، اور جب بی سی کھل گئی، تیسرا نمبر مل گیا، چوتھا نمبر مل گیا، تو اب اس صورت کے اندر دو یا تین نمبر والی جو اماؤنٹ تھا وہ تو آپ کا گویا آپ کا اماؤنٹ جو آپ نے قرض دیا تھا آپ کو واپس مل گیا،
یعنی تین بی سیاں بھری تھیں وہ تیس ہزار روپے تو اپنے ہی مل گئے،
آپ کے مل گئے، اب اس کے اوپر جو ملا ہے وہ در حقیقت لوگوں کا قرضہ ہے جو آپ کے اوپر ہے، تو لہٰذا جو لوگوں کا قرضہ آپ کے اوپر ہے اسے آپ مائنس کریں گے اور جو آپ کی رقم آپ کی بی سی میں موجود ہے وہ یا اور دیگر مال زکوٰۃ جو آپ کے پاس ہے وہ دونوں مل کر اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے ورنہ نہیں،
ٹھیک ہے، جی مزید سوال،
میرا نام عبد السبحان ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور انہوں نے پچھلے دنوں نفلی روزہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ آپ فرضی روزہ بھی نہ رکھیں، اس صورت میں وہ کیا کریں گی؟
اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور تمام مریضوں کو جو اس وقت بالخصوص ایسے مریض بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی روزے نہیں چھوڑے تو اس وقت وہ ایک کشمکش میں ہیں یا کبھی تکلیف ان کی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کریم انہیں شفا دے، تندرستی دے، باقی حکم شرام سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں ایسے مریضوں کے وقت؟
جی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اگر واقعی کوئی ایسا مریض ہے جو کہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی ٹیمپریری اجازت ہے کہ جب یہ کیفیت مرض کی دور ہو جائے تو پھر وہ اپنے ان روزوں کی قضا کرے، لیکن اس شخص کو واقعی یہ پرابلم ہے اور اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، اس معاملے میں احتیاط کی حاجت ہے کہ فقط ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں بلکہ دو تین ذرا ماہر ڈاکٹر جو اس مرض سے متعلق ہیں ان کی رائے لے لیں کہ کیا واقعی یہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ بھئی لگاتار 30 نہیں رکھ سکتی، کیا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتی ہیں، اس بات کی جو ہے وہ آپ اجازت دیتے ہیں، یا دو دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتی ہیں۔ تو اگر اس طرح جو ہے وہ کسی بھی طرح اجازت ملے اور خود وہ اپنے اندر کیفیت بھی جو ہے وہ پاتی ہیں کہ میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہوں تو پھر روزہ رکھ لیں۔ ہاں البتہ اگر کسی دن روزہ رکھا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اس صورت کے اندر روزہ توڑنے کے اندر جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی تو توڑنا پڑ جائے گا، جو بہت بڑا گناہ ہے،
توڑنا پڑے گا اور پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے
تو در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ عذر کی وجہ سے روزہ توڑتے ہیں تو گناہ نہیں ہے اور کفارہ بھی لازم نہیں ہے، آپ کو فقط ایک روزہ ہی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ کفارے کی اپنی شرائط ہے مخصوص، اس صورت میں روزہ توڑا جائے تو کفارہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ آپ پوچھ لیں روزہ توڑنے سے پہلے ایک مرتبہ، آپ چاہیں دارالافتاء اہل سنت کال کر کے پوچھ لیں کہ یہ میری سچویشن ہے اور اب یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے مجھے روزہ توڑنا پڑ رہا ہے، یا اگر وہ اس ٹائم رابطہ آپ کا نہیں بھی ہو پاتا اور واقعی ایسی کیفیت ہے کہ جان پر بن پڑی ہے تو بالکل جو ہے بندہ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اور اس صورت کے اندر گناہگار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسان روزہ رکھ کر پریکٹس کر لے کہ وہ دیکھے روزہ رکھ کر کہ اگر اس میں ہمت ہے طاقت ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، اب اگر وہ روزہ پورا کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ بھی جو ہے وہ رکھے۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ نہیں اب میں تو آدھے دن کے بعد ہی جو ہے وہ اس سے روزہ کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا اور روزہ توڑنے پر جانا پڑا اسے، تو اب یہ کہ اس کا تجربے نے گویا کہ تجربے سے اس کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی روزہ چھوڑنے کی، لیکن بہرحال بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی کہ گرمیوں کے بھی ایام ہیں، اگر ابھی نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں جب چھوٹے دن ہوں اس وقت جو ہے وہ رکھے۔ نیز اسی طرح جیسے ہم کہیں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں بیمار لوگ بھی جاتے ہیں اور وہ پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دوائیاں وغیرہ کھا کر جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں جناب پکنک پہ جانے کے لیے، تو ماہ رمضان آ رہا ہے تو ڈاکٹر سے اس پر بات کریں کہ بھائی مجھے روزے رکھنے ہیں، آپ مجھے ابھی ایسی ادویات بتائیں کہ جس کے ذریعے سے اگر میرے جسم میں کمزوری ہے یا اور معاملہ ہے تو وہ بہتر ہو جائے تاکہ میں روزے جو ہے وہ رکھ سکوں۔ تو یوں نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی راستے جو ہے وہ عطا فرما دے۔
ماشاءاللہ، اس حوالے سے جو بالفرض کوئی حکیم ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں وہ مشورہ بھی دیتے ہیں، تو جو سامنے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی کوئی ضروری ہے کہ یہ دینی حوالے سے جو مشورہ دیا جا رہا ہے بالفرض کہ آپ بھی نماز نہیں پڑھو یا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھو، بعض کا نماز نہیں بھی کہتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے میں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ بھائی آپ اس میں روزہ آپ ترک کریں، تو ڈاکٹر کا بھی کوئی معیار ہوگا کہ یہ جو دینی طور پر یہ کسی کو کہتے ہیں تو یہاں دینی طور پر کتنا ویلڈ ہے، کس ڈاکٹر کی بات؟
ڈاکٹر کی بہرحال شرائط شریعت مطہرہ کے اندر ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا وہ ماہر ہو اس اپنے فن کے اندر اس علاج کے اندر، اور اعلانیہ طور پر وہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ نہ ہوتا، فاسق مولن جو ہے وہ نہ ہو۔ اب عمومی طور پہ ہمارے ہاں اگر بات کریں تو اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ فاسق مولن والی پائی جاتی ہیں، داڑھی منڈے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے بجائے دو تین سے جو ہے وہ آپ رائے لیں اور پھر جو ان کی رائے ہے اس کی روشنی میں خود آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے اسے بھی آپ چیک کر لیں، اور مزید پلس اس کے اوپر آپ کسی بھی مفتی سے رہنمائی بھی لے لیں کہ بھائی ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، میری اپنی یہ کیفیت ہے تو بتائیے کہ کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال ہے
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں، یہ سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں تین انگلیوں کا لینا واجب ہوتا ہے، آیا یہ انگلیوں کا قبلے کی طرف مڑنا واجب ہے یا زمین پر لگنا واجب ہے؟ اگر تین انگلیاں زمین پر نہ لگی ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟
انہوں نے تین کا کہا ہے واجب کا، تو تین ہی واجب ہیں کیا ہے؟
چھ واجب ہیں،
یعنی ہر پاؤں کی تین،
ہر پاؤں کی تین تین۔ اور جو قبلے کی بات کی گئی، چونکہ انگلیاں فقط لگنا واجب نہیں ہے کر کے کہ وہ فقط ٹچ ہو جائیں، بلکہ ان کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔
پیٹ کیا ہوتا ہے انگلیوں کا؟ یہ
ये जो नीचे का जो है वो जैसे हिस्सा है, तो जब ये लगेगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि उंगलियां ऑटोमेटिकली किबले की जानिब हो जाएंगी,
ठीक है, चाहे थोड़ी सी भी उस तरह मुड़ जाती है ना,
तो पेट जो है वो लगेगा, यानी यूं पांव है तो जब ये यूं मुड़ेगा तो ये आगे से ये हो जाएंगे। तो दर हकीकत जब वो पेट लगेगा तो उंगलियां खुद ब खुद जानिब किबला हो जाएंगी,
ठीक है। यानी जैसे आमतौर पर लोग सिर्फ यूं करके बस ऐसे
टच कर,
हाथ भी सीधा है और यूं है, और बात तो नाजरीन यूं भी कर रहे होते हैं, एक पांव पे दूसरा पांव और यूं करके बैठ रहे होते हैं सजदे के अंदर, अत्तहियात की बात नहीं कर रहा हूं, तो इससे उनका सजदा भी अदा नहीं हो रहा होता। एक उंगली का दसों उंगलियों में से एक का भी इस तरह पेट लगना कि वो मुड़कर किबले रुख हो जाए, ये फर्ज, और अक्सर का यानी तीन तीन का लगना ये वाजिब है। सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाल्लाह फर्ज भी अदा हो जाएगा, वाजिब भी अदा हो जाएगा। और सुन्नत ये है कि दसों उंगलियां इस तरह जमीन पर लगें कि वो मुड़ जाएं और उनका पेट वो जमीन पर लग जाए, बिला उजर इसका तर्क नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो अब बस वक्त मसला पूछते हैं, कहते नहीं हमें तकलीफ होती है, लेकिन होता यही है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है या उन्होंने कभी किया नहीं इस तरफ या तवज्जो नहीं दी इस तरफ, लेकिन अगर वो इस तरफ तवज्जो देंगे करेंगे तो ये इतना मुश्किल मामला
नहीं, मुश्किल नहीं होता। अगर वो ये कि प्रैक्टिस करें अपने ऊपर थोड़ा सा जो है वो तवज्जो भी दें, और अगर कोई मामूली सी तकलीफ होती है तो उसे बर्दाश्त करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो है वो बंदा कर रहा है, तो अब अगर उसके अंदर कोई इस तरह की तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ से शिफा देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की।
सही बात है। और वैसे जो लोग कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आज तक बात आई कि उंगली मेरी मुड़ ही नहीं सकती, कुछ मूव नहीं हो सकती, ये चल फिर कैसे रहे, ये कोई इस तरह के मामला, आप दे पाओ के अंदर शूज भी पहने आप कुछ भी करें तो उंगली को ये मूविंग तो होती है उसमें, और बस सजदे की हालत में जब जहन नहीं बना हुआ या तवज्जो शुरू से नहीं दी तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह इस नियत से करेंगे कि एक तो नमाज का तहफ्फुज़ है, नमाज दुरुस्त अदा हो जाएगी, और फिर साथ साथ इंशाल्लाह फिर आस्ता आस्ता आपको भी उसके बगैर इत्मीनान भी नहीं होगा, तो कर कोशिश करें, कोशिश करना आपका काम है और जिम्मेदारी भी बनती है। सवाल कुछ मैसेज में शामिल कर लेते हैं, और आमतौर पर यही पूछा जाता है कि नफिल नमाज ये बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे साहिल मोहतरम ने पूछा है नफिल खड़े होकर पढ़ सकते हैं।
जी बिल्कुल, नफिल खड़े होकर जो है वो पढ़ सकते हैं और खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए कि खड़े होकर पढ़ने में जो है वो ज्यादा सवाब है, नफिल बिला उजुर बैठकर पढ़ते हैं तो आधा सवाब मिलता है
नफिल के अंदर। और ये आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि इशा के बाद जो सबसे आखिरी दोनों वो बैठकर ही हमने पढ़ने को पढ़ता है तो ठीक है, लेकिन इसको सुन्नत जानकर या बैठकर ही पढ़ने हैं इस तरह नहीं पढ़ने चाहिए। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने जात के हवाले से, अपनी शान के हवाले से ये फरमाया है कि मेरे बैठकर पढ़ने से भी सवाब के अंदर कमी नहीं आती है, तो ये खसूसियत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। बहरहाल जवाब आपने मुलाहजा कर ही लिया कि अगर आप बैठकर भी पढ़ते हैं तो नमाज नफिल हो जाएगी, अलबत्ता सवाब आता। एहराम की चादरें इस्लामी बहनें घर में आम ओढ़ सकती हैं?
जी हाँ बिल्कुल ओढ़ सकती हैं, उसे दुपट्टा वगैरह बना सकती हैं,
इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें कहते हैं कि कफारा किसे कहते हैं, किन सूरतों में अदा किया जाता है, सवाल तो बहुत लंबा है, तो कुछ खुलासा बयान।
कफारा बहुत सारी चीज़ों का होता है और बतौर गोया के सज़ा के लाजिम होता है, लेकिन इबादत भी होता है अगर उसकी अदायगी के लिए बंदा नियत यही करे कि अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से जो मुझ पर ये कफारा लाजिम किया गया उसकी अदायगी कर रहा हूँ, तो उस पर सवाब का भी मुस्तहिक होता है। कसम का कफारा भी होता है, रोज़ा तोड़ने का भी कफारा होता है जबकि उसकी शराइत पाई जाए। रोज़ा तोड़ने के कफारे की कफारा जो है वो 60 रोज़े रखना है। लोग समझते हैं कि जनाब 60 रोज़े नहीं रख सकते तो 60 मिस्किनों को खाना खिला दें, ऐसा नहीं है। असल कफारा 60 रोज़े ही रखना है और वो भी मुसलसल, दरमियान में कोई गैप ना आए। जो 60 मिस्किनों वाला कफारा है वो शेख फ़ानी के लिए होता है, लेकिन उससे पहले 60 रोज़े वाला ही कफारा रखने का कफारा है। तो यूँ मुख्तलिफ जो है वो कफारे होते हैं, कसम का कफारा होता है, जिहार का कफारा होता है, तो मुख्तलिफ कफारे बयान किए जाते हैं और हर एक के जुदा जुदा अहकामात मौजूद हैं।
ٹھیک ہے. کہتے ہیں وضو کر رہے ہوں تو کیا وضو کے دوران ایک تو خاص وہ دعائیں ہیں جو پڑھنی ہوتی ہے یا پڑھنی چاہیے, کہتے ہیں اپنی ضرورت کی کوئی بھی حاجت ہے اس کی بھی دعائیں ہم وضو کے دوران مانگ سکتے ہیں؟
وضو کے دوران تو اس طرح کی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری کہ اپنی آپ حاجت کے لیے مانگے. ہاں سجدے کے اندر بندہ جو ہے وہ نفل نماز کے سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل کے اندر دعا مانگے تو سجدہ ایک قبولیت دعا کا جو ہے وہ موقع ہے, محل ہے. لیکن وضو کے دوران اس طرح کی کوئی روایت نہیں گزری. ہاں وضو کے دوران درود شریف پڑھنا چاہیے اور جو اس کی دعائیں ہیں ان اعضاء کو دھوتے وقت کی وہ دعائیں اگر کسی کو یاد ہوں تو وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھے, اور وہ بڑی پیاری دعائیں ہیں
ماشاءاللہ.
اور اگر دیکھیں تو بہار شریعت کے اندر ان دعاؤں کا ترجمہ بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, تو وہ دعائیں واقعی اگر کوئی یاد کر لے اور وضو اس دعاؤں کے ساتھ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ کرے تو لطف ہی کچھ اور ہوگا
ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ داڑھی جس کی نہ ہو, یا بلکہ انہوں نے لکھا ہی ہے میسج کے اندر کہ داڑھی وہ کٹواتے ہیں, جو ایسا حافظ جو داڑھی منڈا ہو داڑھی کٹواتا ہو وہ جماعت کروا سکتا ہے؟
ہرگز نہیں کروا سکتا. کہ ایسا جو کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی کرواتا ہے یا مکمل منڈواتا ہے فاسق کے مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ واقعی اس وقت کا ایک یہ وہ ہے ٹائم ہے کہ جو کمیٹیاں اس طرح کے حافظین حفاظ کو جو ہے وہ لیتی ہیں تو ان پر یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل محلہ کے لیے مسجد کے نمازیوں کے لیے کسی فاسق مولن کو امام نہ بنائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال حافظ وہ داڑھی کٹوا رہا ہوتا ہے اور تراویح سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ اپنی داڑھی وہ بڑی کر لیتا ہے اور اس کی یہ عادت ہے, تو ایسے شخص کو بھی مصلی امامت ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ اس نے در حقیقت دین کو کھیل بنایا ہوا ہے کہ فقط جو ہے وہ پیسے کمانے کی غرض سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو اختیار کرتا ہے, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں عام بنگلے میں امام بن رہا ہے, کوئی گھر کے اندر امام بن رہا ہے, گھر کی چار دیواری میں بن رہا ہے, یہ لوگوں کا عام طور پہ اس میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا تراویح سنا لے گا, اس کی منزل اچھی ہو جائے گی, قرآن پاک پڑھ لے گا, لیکن اس طرح توجہ نہیں کر رہے کہ ہم چلو گھر کے پانچ چھ بھی اگر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یعنی مسجد والے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اویئرنیس ہے لوگوں کو کہ مساجد کے اندر ایسا اہتمام عام طور پہ نہیں ہوتا, اور ان کو بھی پتا ہے ہمیں مسجد میں کوئی کھڑا نہیں کرے گا امامت کے لیے, الا یہ کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی آدمی خود ایسا وہ ہوتا ہے کہ اس کی چلتی ہے مسجد میں تو وہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن گھروں میں بھی کفیل صاحب اسی طرح رمضان شریف میں عام دنوں میں بھی نماز تو ہے لیکن رمضان میں جماعت کے اہتمام ہوتے ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں, تو اپنے آفس کے اندر بھی نماز پڑھنی, تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ اس کی بھی داڑھی نہیں, اس کی نہیں, اس کی تھوڑی سی تو ہے نا, چلو اس کو کھڑا کر دیں, تو کہ ان سب چیزوں میں اہتمام کرنا ہوگا رکھنا.
جی بالکل, مصلی امامت چاہے مسجد کے اندر ہے, چاہے مسجد الحرام شریف میں ہے, یا چاہے جو ہے وہ مسجد محلہ میں ہے, چاہے آپ کے گھر میں ہے,
جی
چاہے آپ باپ ہیں, چاہے آپ شوہر ہیں, تو آپ اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر دیں کہ چلو تم میرے پیچھے نماز پڑھو, اور خود آپ میں شرائط امامت پائی نہیں جاتی, آپ داڑھی منڈواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کرواتے ہیں, یا آپ کی قرآت کے اندر جو ہے پرابلم ہے, یا آپ ضروری مسائل نماز ہی نہیں جانتے, تو آپ اپنے شوق کو اپنے پاس رکھیں, دوسروں کی نمازیں خراب نہ کریں.
ٹھیک ہے.
نماز اسی طرح جو آپ نے کہا نا کہ بعض والد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا حافظ ہے اب یہ تراویح پڑھائے, آپ کا یہ شوق بہت اچھا ہے, لیکن آپ خود اس کے پیچھے اپنی نماز کیوں برباد کر رہے ہیں, اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں, یا دوسرے لوگوں کی نمازوں کو کیوں ضائع کروا رہے ہیں؟ تو بالکل اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا ایسا ہے کہ حافظ ہے اور وہ یہ سارے شریعت کے احکام کو پورا نہیں کر رہا, تو اولاً تو آپ کو وہ کروانا چاہیے کہ جو حافظ قرآن آپ نے جس لیے اس کو بنایا تھا, جس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے, وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہے. تو اگر آپ کا بیٹا عمل ہی نہیں کر رہا تو پھر یہ سوچیں کہ یہ کل کو آپ کی شفاعت کیسے کرے گا. تو لہٰذا آپ کو اس چیز پر توجہ دینے کی حاجت ہے کہ بالکل اسے قرآن بھی یاد کروائیں اور اس کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بھی بنائیں. اگر کسی جگہ پر وہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو کم از کم اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نمازیں جو ہے وہ خراب نہ کریں.
ٹھیک ہے. ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج میں پوچھا گیا مسئلہ, 1,00,000 روپے پر 2,500 زکات بنتی یا 10,000 زکات بنتی؟
1,00,000 پر 2,500 روپے زکات بنتی ہے, اور اس کا سمپل فارمولا ہے کہ آپ جو بھی رقم ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں, جو جواب آئے گا وہ آپ کے زکات کا اماؤنٹ ہوگا, جتنی بھی رقم,
جتنی بھی رقم ہے اس کو 40 پر آپ جو ہے وہ
تقسیم
کر دیں تو آپ کے زکات کا اماؤنٹ آئے گا. آج کل فصلیں بھی کچھ پکنے کے قریب ہیں, تیار ہیں, اور گندم کی کٹائی کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے یا کہیں پر ہونے والا ہے, تو یہ اپنی فصلوں کی زکات کے حوالے سے کیا کریں؟
جی, فصلوں کی جو زکات ہے وہ عشر کہلاتی ہے, وہ دسواں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے, جبکہ نہر وغیرہ کے پانی سے اسے سیراب کیا گیا, اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا گیا ہے تو پھر بیسواں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے.
بیسواں یعنی ڈبل؟
نہیں,
اچھا
کم
کم,
یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بات کریں تو 10% اگر جو ہے وہ نہر کے پانی سے ہو رہا ہے تو ٹیوب ویل والے پانی پر 5% جو ہے وہ
ٹھیک
لازم ہوگا.
ٹھیک ہے, تو 100,000 پہ 10 یعنی ان کو پھر دینے پڑیں گے.
ہاں, اشر کے اندر جو ہے وہ 100,000 پہ 10,000 روپے اور ٹیوب ویل والے کے اوپر 100,000 پر 5,000 روپے.
ٹھیک,
اور زکات اس سے بھی کم ہے کہ 100,000 پر 2,500.
100,000 پہ صرف 2,500. یہ 40واں حصہ جو زکات کا ہے, وہ کہا ہے نا کہ بنی اسرائیل پر وہ چوتھائی تھی زکات کی, یعنی 100,000 کا 25,000 روپے وہ ادا ان پر, اور ہمارے اوپر 2.5% ہے, صرف 2,500 ہے, 25,000 نہیں ہے. اور ساتھ پھر علماء نے وہ آیت مبارکہ کہ ہر نیکی پر اللہ اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا, تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں یہ ہمیں یہ نعمت یعنی ملی ہے کہ عمل کم ثواب زیادہ, تو 2,500 ہم خرچ کرتے ہیں, 10 گنا بڑھائیں گے تو 25,000 بن جائیں گے, یعنی 2,500 خرچ کر کے 25,000 کا ہم ثواب حاصل کرتے ہیں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ بہرحال یہ ادا کرنی چاہیے. میں نے وہ ایک پوسٹ دیکھی, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ کھیرے کے 10 پیس بنائے ہوئے, تو جب 10 ٹکڑے بنا دیے, الگ الگ رکھ دیے, تو وہ جو 10واں تھا اس کے پھر 4 پیسز کی ہوئی, اس کا جو چوتھائی تھا نا, کہا صرف یہ زکات ہے,
یہ زکات,
صرف یہ زکات ہے. اور واقعی یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال گن لے, یعنی عام طور پہ بعض کا 2-3 مہینے کا فیل صاحب اگر پریشانی میں گزر گئے, اچھی دکانداری نہیں ہوئی, آمدنی نہیں ہوئی, بڑھوتری کوئی سلسلہ نہیں ہوا, تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بس گئے, بس ہم تو گئے, خسارے ہی خسارے ہیں. لیکن یہ موقع دیا شریعت نے, جب آدمی اپنا سال میں ایک بار مال گنتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مال موجود ہے, اگر 2-3 مہینے میرے ایسے گزرے بھی ہیں تو رب کی نعمت اتنی میرے پاس موجود ہے, اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے اور زکات بھی اس کی بہرحال ادا کریں.
پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ زکات در حقیقت بخیلوں پر ہے.
اچھا,
فرمایا زکات تو در حقیقت بخیلوں پر ہے کہ 40واں حصہ دینی ہوتی ہے, کیونکہ جو سخی ہوگا وہ اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکات لازم.
اللہ,
وہ رائے خدا میں اتنی سخاوت کرے گا.
صوفیانہ تصوف میں ماشاءاللہ, اور یہ واقعی اس طریقے سے جو ہے وہ تصوف کے علماء کی پڑھتے ہیں یا ان سے کوئی آگے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی زکات کے کیا, پھر جتنا ہے یہ سارا ہی چلا جائے, یہ پھر یہی وہ اس کا نصاب.
200 درہم میں کتنی زکات ہے؟ فرمایا کہ فقہا کے مذہب کے اندر جو ہے وہ 5 درہم اور ہمارے مذہب کے اندر جو ہے
ساری زکات ہے. بہرحال 40واں حصہ دے دیں, یعنی 1,250,000 روپے. میرے علیہ سنت بارہا میں نے یہ سنا ہے, دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں, پوری زکات ادا کر دیں اگر لوگ اور حق داروں تک زکات پہنچ جائے, قربت ختم. اور یہ واقعی شریعت کا نظام ہے, نظام زکات ایسے تو نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں حق داروں تک پہنچے اور صحیح معنی میں مالدار اپنے اموال کی زکات نکالیں, یہ غربت ختم ہو جائے گی اس معاشرے. اللہ کرے توفیق ایسی ملے کہ درست طریقے سے زکات ہم ادا کرنے والے بن جائیں. جی, مزید کال.
میرا یہ سوال تھا کہ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ رقم ادا نہیں کر سکتا, اور ہم اس کو کیا زکات جو ہم نے ادا کرنی ہے اس کی مد میں اسے وہ قرض معاف کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, قرض معاف کرنا ان کو زکات کی مد میں, کیا کہتے ہیں؟
قرض معاف کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں, اگر وہ مستحق کے زکات ہے تو آپ کیش کی صورت کے اندر انہیں زکات دے دیجئے, جب وہ اس پر قبضہ کر لیں تو آپ پھر انہیں کہیں کہ آپ میرا قرض واپس کیجئے, وہ جو پیسے انہوں نے آپ سے لیے ہیں وہ انہی پیسوں سے آپ کا قرض ادا کر دیں, تو یوں آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی, ان کا قرض بھی ادا ہو جائے گا. فقط معاف کرنے سے جو ہے وہ زکات ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو کچھ عبادات کے حوالے سے آج کا آج مختصر سے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم نے روزے پر بھی بات کی ہے، کفارہ روزے کے کفاروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بیمار کون روزے رکھ سکتا ہے اور کس کو گنجائش موجود ہے، تراویح کی بھی بات ہوئی ہے، زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، عشر کے مسائل کی بھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی 40-45 منٹ کے اندر ایک کتنا علم دین کا ذخیرہ وہ ہم گویا کہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی دعوت اسلامی کا الحمدللہ اس دینی ماحول کا فیضان ہے، اور مدنی چینل جو کہ ایک الیکٹرانک مبلغ آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دین کا یہ پیغام پہنچاتا ہے اور علم دین سکھاتا ہے، اس مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو دین متین کے احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی